टेलीफोन बंद कर दें क्योंकि एक घंटे में कोई इमरजेंसी नहीं आ रही हम लोगों की। अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर करे, किसी
मोहम्मद मोहम्मद।
एक सूरह फातिहा इस अजदारी में मेरे दोस्त अहबाब मेरे साथ शामिल होते हैं। आंटी सुरैया मजहर के वालदेन के लिए, हमारी बहन सुरैया जुल्फकार के वालदेन के लिए, हमारी बहन रश्मि मजहर की वालदा के लिए, हमारे भाई साजिद गिलानी के लिए, शाहीन सलामत के जवान साल बेटे के लिए, हमारी बहन अजरा खरल के वालदेन के लिए, हमारी बहन अंजुम के शोहर हसन रजवी के लिए, समीना काजमी के वालदेन के लिए, फिजा के वालदेन के लिए, मिसबा के वालिद के लिए, जाहिदा की वालदा के लिए, जाफरी आपा के वालदेन के लिए, आंटी तमकनत के वालदेन के लिए, फातिमा बाबर और सिकंदरा हमारी बहनों उनके वालदेन के लिए, बुशरा के वालदेन के लिए, आशिक हुसैन साहब की फैमिली के गुज़श्तगान के लिए, जो तमाम खवातीन यहाँ पर लाहौर मरसिया पढ़ती हैं उनके गुज़श्तगान के लिए, जो खवातीन इस फर्श अदा पर बैठी हैं उन सब के गुज़श्तगान के लिए, और मेरे वालदेन और खुसूसन मेरे वालिद अहमद अली बालाजाही के लिए सूरह फातिहा। बाहर मेरी तकारीर की सीडीज, ये जो बच्चे माइक का सिस्टम लगाते हैं ये अपने शौक से बनाते हैं और खुद इसे बेचते हैं। इसका हमारे इस तंजीम और ये अरेंजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। सीडीज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है लेकिन उसकी खरीदो फरोख से मेरा या मेरे दूसरे तमाम अहबाब का कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा आप और वो अदा करने वाले और खरीदने वाले आप लोग हैं, अपने तौर पर जिस तरह मुनासिब समझे वो करें। इसमें मेरा या मेरे दोस्तों का जो इस इंतजाम में मेरे साथ शरीक हैं, हमारा इस बेचने और खरीदने से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये इजाजत मैंने दे रखी है कि वो मेरी सीडीज बनाएं, वो चाहे बेचें चाहे मुफ्त बांटें, जो उनके दिल चाहेगा। एक बहुत अहम बात मैंने आपको बतानी थी, इन तकारीर की तैयारी के दौरान एक बहुत ओल्ड पुराने डॉक्यूमेंट से मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का की एक तकरीर निकाली जो मुझे मिली, जिसका अरेबिक टेक्स्ट मिला। उस अरेबिक टेक्स्ट का हमने तर्जुमा किया उर्दू में और अंग्रेजी में। अंग्रेजी तर्जुमे में मेरे साथ मेरे दो भाइयों कमिश्नर शाहिद हुसैन असद, अली जुनोरैन, नदीम रिजवी और रियाज शाह ने मुझे हेल्प की। उर्दू तर्जुमा मैंने ऑन माय ओन सलीस से सलीस, आसान से आसान पॉसिबल जबान में कर दिया। इसकी प्रूफ रीडिंग हमारे भाई हसन अख्तर काजमी ने की और फिर हमने इसे प्रिंट करा दिया। ये दो सफात पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो तकरीर है कि जो ह्यूमन राइट्स पर है, गुड गवर्नेंस और ह्यूमन राइट्स, करबला की तहरीक की हकीकी है। और इसके आखिरी पेज पर एक दुआ है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कब्र नबी पर खड़े होकर। इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने का मकसद ये है कि जितने गैर शिया हमारे दोस्त और अहबाब हैं, हमारे कलीग्स हैं, ज्यादा से ज्यादा तादाद में उन तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस गुफ्तगू को पहुंचना चाहिए। ये जो मुहर्रम पर और करबला पर एक सेक्ट का बुरका उड़ा दिया गया है ना, इसका ताल्लुक फकत शियों से है, हम इस व्हील को, इस नकाब को उलटने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा मकसद यह है कि हम बता सकें दुनिया को कि करबला हुकूक इंसान की जद्दोजहद का नाम है। और मेरी गुजारिश होगी मेरी बहनों से कि लोगों के बड़े वसाइल होते हैं और कनेक्शंस होते हैं, कॉन्टेक्ट होते हैं, جتنے جرنلسٹوں کو میں صبح سے اب تک کہہ سکی میں نے کہا اور جتنا کو آپ کہہ سکیں اور پرنٹ میڈیا میں جو عاشور کا سپلیمنٹ نکلتا ہے اگر کوئی مینج کر سکے ان کو اپنے اسپیشل ایڈیشن کے لیے کچھ مٹیریل چاہیے ہوتا ہے. یہ مٹیریل اگر آپ اس سے لے کر اپنے کوئی بھی جو آپ کے تعلق ہیں آپ کے کنیکشنز ہیں ان کے ذریعے سے اخباروں میں دلوا سکیں یہ اس کی چارجز نہیں ہوتے. یہ جو اسپیشل ایڈیشن کے مٹیریل ہوتا ہے وہ مٹیریل اگر ہم اس اسپیشل ایڈیشن کے لیے پرووائڈ کر دیں تو وہ اخبار والے خود اسے چھاپتے ہیں اور یہ انتہائی نان کانٹروورشل انتہائی اوتھینٹک اور وہ سبسٹنس مٹیریل ہے جسے امام حسین علیہ السلام نے انسان کی فلاح انسان کی بہبود جہاں ایک دفعہ بھی آپ نے لفظ شیعہ یا مسلمان بھی استعمال نہیں کیا جو رب استعمال کر فقط انسان. تو یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے کہ اس کی کئی کئی کاپیز بنا کر اپنے گھروں اپنے خاندانوں اپنے بچوں کو پڑھائیں اور بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام کی اس کربلا کا مقصد کیا تھا اور اپنے دوست اور احباب کو جو ہمارے اس عقیدے سے تعلق نہیں رکھتے جتنی کثرت کی تعداد میں آپ انہیں ڈسٹریبیوٹ کر سکیں کائنڈلی ضرور کیجئے. اور یہ جیسے میں نے گزارش کی کہ اگر کوئی اپنے کنیکشنز کے ذریعے سے اسپیشل سپلیمنٹس میں پرنٹ میڈیا والوں کو چاہیے ہوتا ہے اگر کوئی بھجوا سکے تو ہم اس کے مشہور ہوں گے. طلبات
من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوته ومیز بینہما بقدرته وجعل لکل واحد منہما حد محدودا وامدا ممدودا الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجاد محمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بالدعوة النبوية بالصلاة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار البقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجد الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والغيبة الأسرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله اللهم صل على محمد وآل فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به ذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله فبشر المؤمنين صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یہ آپ اس بچے کو لے کر پھنسی ہوئی بیٹھی ہیں یہ ابھی سے رو رہا ہے. کنارے بیٹھیے, چھوٹے بچوں کو اتنی زحمت نہیں دینی چاہیے.
سارے لوگوں کو
عزیزان گرامی، ہم تلاش حق کے عنوان سے گفتگو کرتے ہوئے پانچویں منزل پر آ گئے. ان تقاریر میں میں نے اب تک یہ کوشش کی ہے کہ اس کانسپریسی کو اور اس تھیسس کو ڈیمالش کیا جائے کہ جہاں شیعت کو ایک سیاسی اختلاف کی وجہ سے وجود میں آنے والے گروہ سے تشبیہ دی جاتی ہے. ہم آپ کے سامنے گزشتہ تقاریب میں قرآن کریم کے حوالوں سے یہ بتا رہے ہیں کہ شیعت کا تعلق سیاست سے نہیں بلکہ دین اور فقط دین سے. یہ ڈیوائیڈ، یہ اختلاف، یہ دوریاں، ان کی بنیاد نہ اقتدار کا حصول تھا نہ ہے، ان کی بنیاد نہ سیاسی اثر و رسوخ تھا نہ ہے، اس اختلاف اور دوریوں کی بنیاد دین کی طرف رویہ. جن لوگوں نے اس دور کے پریویلنٹ سوشل آرڈر سے اختلاف کیا، وہ اختلاف اس بنیاد پر تھا کہ وہ دین کو بنیادی نقطہ سمجھتے تھے اور اس ہی کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتے تھے. ان کے نزدیک امت کی رہبری ایک دینی فریضہ اور دینی عہدہ تھی اور آج تک ہمارے نزدیک ہے. اس لیے ہمیں اس گروہ میں عمار، ابو ذر، مقداد، سلمان فارسی، بلال حبشی، ابو ایوب انصاری، سہیل بن حنیف، خالد بن سعید، عثمان بن حنیف، ابی بن کعب، بریدہ اسلمی، مالک بن نویرہ، حذیفہ یمنی، اویس قرنی اور ان جیسے سرفروشان اسلام نظر آتے ہیں جن میں سیاست کی کوئی بازیگری نہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اسلام کی تاریخ کے صفحات پر سے ان کے نام ہٹا دیے جائیں تو شاید سرفروشی کی تاریخ مان پڑتی ہوئی نظر آئے. عزیزان گرامی، میں نے گزشتہ تقاریر میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ جن لوگوں نے اس پریویلنٹ سوشل آرڈر کے ساتھ اختلاف کیا اور رسول کے بھائی جناب علی مرتضیٰ کی رہبری پر شدت سے زور دیا، ان لوگوں نے چند باتوں پر خاص طور پر اپنے اس پریمائسز کو ڈیولپ کیا. انہوں نے علی کے سابقون فی الاسلام یعنی اولیت اسلام میں اس بات کو اپنا بنیادی نقطہ بنایا. پھر انہوں نے مواقعات یعنی رسول علی کے بھائی اور علی رسول کے بھائی ہیں، لہذا سورہ انعام کی روشنی میں انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح دوسرے انبیاء کے بھائی اور ان کی ذریتیں قیادت کے حقدار ہیں، اسی طرح محمد کا بھائی قیادت کا حقدار ہے. پھر انہوں نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی اس تبلیغ وحی پر اسٹریس کیا کہ جہاں برات کی آیات لے کر کسی سے واپس علی کو دی گئیں اور فرشتے نے آ کر پیغمبر کو کہا کہ یا تم اس کار رسالت کو انجام دو اور رجل من کا یا وہ مرد وہ کار رسالت انجام دے گا تو تم سے. پھر آگے بڑھی ان کی گفتگو اور انہوں نے غدیر قوم کے مقام پر رسول کی اس گفتگو کا حوالہ دیا من کن تم مولا ہو فہذا علی مولا. پھر اس کے بعد انہوں نے غزوہ تبوک میں پیغمبر اسلام کا جاتے ہوئے اپنی جگہ پر امیر المومنین کو جانشین بنانا اور ان معاملات کا جسے آپ اسٹیٹسمین کی معاملات کہتے ہیں حوالے کرنا اور اپنی موجودگی اپنی زندگی میں علی کو قوم کی امور کے اصلاح کی ذمہ داری دے کر اپنے پیچھے چھوڑ کر جانا, اس بات پر سٹریس کیا گیا کہ رسول نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو جانشین بنانا سمجھا اس قابلیت کے لیے تو وہ فقط علی مرتضیٰ.
مشکل خوشائے دو جہاں تاجداری علی علیہ السلام صلوات.
تھوڑی سی گفتگو ہم نے ریکیپ کی پچھلی تقاریر سے. عزیزان گرامی, دین اور عقیدہ ایک درخت کی طرح ہوتے ہیں. انسان کے اعتقادات اس کے نظریات ایک درخت کی طرح ہوتے ہیں. جیسے درخت کی جڑیں ہیں, پھر درخت کا تنا ہے, پھر درخت کی شاخیں ہیں, پھر درخت میں لگنے والے پتے پھول اور پھل. اگر درخت صحیح طرح لگا ہوا ہے تو وہ پھل دیتا ہے, لیکن اگر جڑ کو اکھاڑ کر تنے کو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے اور جڑ باہر نکل آئے تو وہ درخت پھل دینے سے قاصر ہو جائے گا. یعنی اس درخت سے ریکوائرڈ رزلٹ کو حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اس کی پلیسمنٹ پراپر ہو. دین بھی ایک درخت ہے, اس کی بھی ایک جڑ ہے, اس کا بھی ایک تنا ہے, اور اگر جڑ اور تنا اپنے صحیح مقام پر ہوں گے تب اس کی شاخیں پھولیں گی پھلیں گی, اسے پھول اور پھل برآمد ہوں گے. اور اگر اس کی جڑ کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے اور اس کے تنے پر درانتی چلا دی جائے اور آپ یہ سمجھیں کہ شجر اسلام آپ کو پھل دے گا تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. پیغمبر اسلام نے اسلام کے پیغام میں کیا تھا, میرے نوجوان دوستوں کے لیے بڑی ہی سمپلیفائیڈ طریقے سے ہم اس گفتگو کو آگے کی طرف بڑھائیں گے کہ تحریک شیعت کی بنیاد کیا چیز ہے اور اس کا سیاست کے ساتھ کیا ریلیونس ہے اور سماجیت کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے. پیغمبر اسلام نے پیغام دیا, آپ کا پیغام کیا ہے؟ اسلام. جب آپ نے پیغام کی ابتدا کی تو پیغمبر نے کیا اپنے پیغام کی ابتدا میں یہ کہا کہ لوگوں آج سے جھوٹ نہ بولنا, بے شک جھوٹ سے گریز کرنا اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے, لیکن پیغمبر کے پیغام کا نقطۂ آغاز جھوٹ سے پرہیز کرنا نہیں ہے. کیا پیغمبر نے یہ کہا کہ بس آج سے تم صلاۃ و زکات کی طرف متوجہ ہو جاؤ, سب دل بھر کر نمازیں پڑھیں اور خوب خوب زکات دیں؟ صلاۃ و زکات, روزہ و حج فروات دین ضرور ہیں, لیکن تبلیغ اسلام کا نقطۂ آغاز نہیں ہے. پیغمبر نے کیا یہ کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے, لہذا ہر بار فقط نظر تمہاری غسل جمعہ پر ہونی چاہیے, ناخن کٹوانا اور وضو کو اس طریقے سے ٹھیک ٹھیک کرنا ورنہ تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوں گی؟ یہ باتیں بھی تعلیمات اسلام میں شامل ہیں, لیکن تبلیغ کا نقطۂ آغاز نہیں ہے. یہ ساری باتیں تعلیمات اسلام میں کافی درجے کے بعد آتی ہیں. اگر ہم نقطۂ آغاز کو تلاش کریں کہ پیغمبر نے کہاں سے
بندوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا اور پیغام الہی کے ابتدا میں پیغمبر کس نقطے سے آگے بڑھے تو اللہ اکبر جو نقطۂ آغاز ہے وہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو اور فلاح پاؤ. یہ ہے تحریک اسلام کا نقطۂ آغاز، اور پھر باقی جو کچھ ہے وہ اس کے بعد ہے. اب ذرا لا الہ الا اللہ پر تو غور کیجیے، کتنے حروف سے بنا ہے؟ تین، ایک لام، ایک الیف اور ایک ہے. فقط تین حرف استعمال ہوئے ہیں اس جملے کے اوپر، جس جو ایک فاؤنڈیشن ہے ایک بڑی عمارت کی جسے آپ اسلام کہتے ہیں. اور اگر آپ اس لا الہ الا اللہ کے تمام حروف کو گنے، کئی بار الیف استعمال ہوا، کئی بار لام استعمال ہوا، کئی بار ہے استعمال ہوا، تو بارہ سے زیادہ حرف نہیں بنتے. اتنا چھوٹا سا جملہ، اتنے کم حروف کا استعمال، اور اس کے اوپر اتنی بڑی عمارت کیا فاؤنڈیشن ڈال رہے ہیں. اب اس میں ہے کیا؟ اس میں دو کنفلکٹنگ نظریات ہیں، دو کنفلکٹنگ خیالات ہیں. ایک ہے انکار اور ایک ہے اقرار، ایک ہے سرکشی اور ایک ہے بندگی، ایک ہے نافرمانی اور ایک ہے اطاعت. دو بالکل مختلف نظریات ہیں. اور پھر اتنا چھوٹا سا جملہ ایک کمپاؤنڈ جملہ ہے جس میں دو ایلیمنٹس ہیں، سرکشی کا ایلیمنٹ بھی ہے، فرما برداری کا ایلیمنٹ بھی ہے، بغاوت کا ایلیمنٹ بھی ہے، ماننے کا ایلیمنٹ بھی ہے، انکار کا ایلیمنٹ بھی ہے، اقرار کا ایلیمنٹ بھی ہے. انکار کس چیز سے ہے؟ سرکشی کس چیز سے ہے؟ نافرمانی کس چیز سے ہے؟ ہر اس چیز سے سرکشی، طغیان، نافرمانی اور انکار جو وقار انسانی سے انسان کو گرا دیا کرتی ہے. اور کس کی بندگی، کس کی فرما برداری، کس کی بارگاہ میں جھکنا؟ وہ جو تمام بندگیوں اور عبادتوں اور سر کے جھکانے کا مرکز ہے جسے خدا کہتے ہیں. اب اس ایک بندگی کو اختیار کرنے سے بہت ساری سرکشیاں تو آپ کے دامن میں آتی ہیں، لیکن وہ ایک بندگی ساری بندگیوں سے آپ کو چھوڑا لیتی. وہ ایک سجدہ، بہت مشہور شعر ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی وہ ایک بندگی جو آپ نے اپنے خدا کی کر لی، اس بندگی سے آپ بہت ساری دوسری بندگیوں سے آزاد ہو گئے. اور اس بندگی کے اندر کیا ہے؟ اس بندگی میں وقار انسانی چھپا ہوا ہے. پیغمبر اسلام نے ایک خط لکھا اہل کتاب کے نام، بھئی آپ سے پہلے توریت آ چکی، انجیل آ چکی، زبور آ چکی، اور بہت سارے لوگ ان کتابوں کو ماننے والے ہیں. پیغمبر نے ان اہل کتاب کے نام ایک خط لکھا، سورہ آل عمران کی آیات بتاتی ہیں. پیغمبر نے اس خط میں کیا لکھا؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران، قل یا اہل کتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا تتخذوا بينكم اربابا من دون الله بعضكم بعضا اربابا من دون الله. اے اہل کتاب، کہہ دو ان سے پیغمبر، اور پیغمبر نے کہہ دیا اور لکھ دیا، قل تعالوا، ہم آئے متن سلائن بین نا بین تم، ایک کلمے پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہو ہم اس کے اوپر اجتماع کر لیں، اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، ساری باتیں چھوڑ دو. دیکھیے ہم جس تحریک کی بات کرتے ہیں نا شیعت، ہمارا یہی ایٹیٹیوڈ رہا ہے تاریخ میں، ارے تم ساری باتیں چھوڑ دو، محمد کی رسالت اور خدا کی ویدانیت پر تو اکٹھے ہو سکتے ہیں نا، ہم بھی یہی کہتے ہیں. یہاں پر بھی قرآن نے پیغمبر کو کہا کہ کہو ان سے پڑھ لیا ہے کتابیں اے اہل کتاب سلام بہن بہن کو کوئی ایک نقطہ تو ہے نا کہ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے آؤ اس ایک نقطے پر جمع ہو جائیں وہ نقطہ کیا ہے الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی میں نہ آئیں اور اس کو کسی کا شریک نہ ٹھہرائیں یہ تو بات مشترک ہے نا انجیل میں بھی یہی لکھا ہوا ہے تورات میں بھی یہی لکھا ہوا ہے زبور میں بھی یہی لکھا ہوا ہے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں آؤ ساری باتیں بھولو اس ایک نقطے پر ہم جمع ہو جائیں اور ورا تتخذوا بعضکم بعضا اربابا من دون اللہ اور اس بات کو غور سے سمجھیں اور اس بات پر اکٹھا ہو جائیں کہ ہم میں انسانوں میں آپس میں مساوات اور برابری قائم قائم ہو جائے ملا تتخذوا بعضنا بعضکم کوئی کسی سے افضل نظر نہ آئے اربابا من دون اللہ کوئی آقا ہو نہ کوئی غلام ہو کوئی کسی کا حاکم ہو نہ کوئی محکوم ہو نہ کوئی سر پر سردار ہو نہ باقی اس کے غلام ہو تو ہم ایک نقطے پر اگر اکٹھے ہو جائیں تو اس ایک نقطے پر جسے توحید الہی کہتے ہیں اس پر اکٹھا ہونے کا جو ثمر ہوگا وہ ثمر یہ ہے کہ ہم انسانوں میں مساوات قائم ہو جائے گی لا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذوا بعضنا بعضکم اربابا من دون اللہ بعض اپنے آپ کو بعض سے بڑا نہ سمجھیں اور کوئی کسی پر سرداری کا روپ نہ جمائے اربابا من دون اللہ کوئی کسی کا بادشاہ نہ ہو سب کا بادشاہ ایک خدا آپ دیکھیے ان جملوں میں انسان کی وقار اور آزادی کو کس تعلق سے سیف گارڈ کیا گیا توحید کے تعلق سے کہ ایک نقطہ ہے نا ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک وہ یہ کہ ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہے تو آؤ اس کی بندگی میں چلے جائیں تو باقی بندگیوں سے ہم آزاد ہو جائیں عزیزان گرامی یہ پیغام پیغمبر نے اہلیان کتاب کو دیا اور اس سے بڑا انسانیت کے لیے اس کے وقار کو بچانے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم سب ایک نقطے پر مجتمع ہو جائیں کہ ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہے اب ہم گزشتہ دو تقاریر میں آپ کے سامنے جناب موسیٰ کا تذکرہ بار بار کرتے رہے وجہ یہ ہے کہ سورہ مزمل میں یہ کہا گیا کہ اے رسول جس طرح تم اس امت کی طرف ہو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی طرف ہو تمہاری رسالت جناب موسیٰ کی رسالت کی طرح ہے اور اس سے متشابہ جناب موسیٰ کی تاریخ جب قرآن بیان کرتا ہے کہ جب موسیٰ نے حق بندگی ادا کیا جو بالفاظ دیگر لڑائی کا اعلان تھا فرعون کی اس بادشاہی فرعون نے جناب موسیٰ کی سرزنش کی سورہ شعرا میں اس گفتگو کو قرآن مجید نے ہماری فہم اور عقل کے لیے اور سوچنے اور سمجھنے کے لیے پیش کیا فرعون جناب موسیٰ کو کہتا ہے الم نربتا فینا وریدن بڑے باستا فینا من عمرک سنین وفعلت ما فعلتک اللتی وانت من القافلین اے موسیٰ تم بڑے ہی غدار ہمارے نمک کا حق نہ ادا کرنے والے اور ہماری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرنے والے ٹھہرے الم نربک فینا ولیدن تو بھول گیا میری ربوبیت کو میرے پالنے کو کہ تجھے بیٹا بنا کر میں نے پالا ربوبیت کا استعمال کیا بلے باستا فینا میں عمر کا سنین اور عمر کے طویل حصے تک تو میرے دسترخوان کی روٹیاں کھاتا رہا وفالت ما فعلت التي فالتا، اور پھر تم نے وہ کام کیا، وہ کام کیا یعنی تم نے قوم کے اس آدمی کو قتل کر دیا، بنتا منر کافرین، ہم نے اسے بھی چھپایا تیرے، اور آج تو ہمیں جھٹلا رہا ہے. جناب موسیٰ نے اس کا جواب دیا، اور یہاں سے وقار انسانی کی ایک تاریخ شروع ہوئی. موسیٰ نے ارشاد فرمایا تلکا نعمتن تمنوہا علی ان تبارک بنی اسرائیل، تو مجھے وہ نعمتیں یاد دلا کر، تلکا نعمتن تمنوہا علی ان حضرت بنی اسرائیل، یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے سامنے سر جھکا دوں، تو یہ بھول گیا کہ میں تیرے دسترخوان پر اس لیے روٹیاں کھاتا رہا کہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا. یہ بہت اہم بات ہے، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو اسی فاؤنڈیشن پر آگے بڑھائیں گے. تو نے مجھے روٹیاں کھانے کا تانا دیا، اپنے دسترخوان سے روٹیاں کھانے کا تانا دیا، میں نے ان نعمتوں کو، ان روٹیوں کو تیرے دسترخوان سے اس لیے کھایا علی ان عبدتا بنی اسرائیل، کیونکہ بنی اسرائیل تیرے غلام بن گئے تھے، تو نے ان سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا تھا، تو نے ایک ایسا معاشرہ تخلیق کیا کہ جہاں لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، جہاں انہیں غلام بنایا جاتا تھا، تو نے ایک ایسا خوف کا معاشرہ تخلیق کیا جہاں ایک ماں نے اپنے بچے کو انسانوں سے بچاتے ہوئے دریا کی موجوں کے سپرد کر دیا، ایک ایسا معاشرہ کا تو خالق ہے جو میری حفاظت کرنے سے قاصر ہے. یا آج کی ساری تقریر اس کاغذ کے اندر آپ کو ملے گی، یہ ساری تھیم اسی کاغذ کے اندر آپ کو ملے گی. ایسا معاشرہ تم نے تخلیق کیا جو میری حفاظت کرنے سے قاصر تھا، یعنی ماں اپنے بچے کو انسانوں کے دنیا سے اٹھا کر دریا کی موجوں کے حوالے کرے، اور تو جن نعمتوں کا تانا دے رہا ہے یہ وہی ریسورسز ہیں جو بنی اسرائیل کے تھے، جن کے منہ سے تو نے کھینچ کر اپنے پاس جمع کر لیے. اب تو سمجھتا ہے کہ میں تیرے سامنے سر جھکاؤں گا، میرا اعلان بغاوت سن، اعلان بغاوت سن. اب موسیٰ نے اعلان بغاوت کر دیا، لا الہ الا اللہ. موسیٰ ایک طرف بغاوت کر رہے ہیں، دوسری طرف بندگی کر رہے ہیں، ایک طرف سرکشی کر رہے ہیں، دوسری طرف فرما برداری کر رہے ہیں، ایک طرف لا کی تلوار سے فرعون کو قتل کر رہے ہیں، اور ادھر الا اللہ سے سجدے سے اپنے مالک کو راضی کر رہے ہیں.
نعرہ تکبیر،
پکارے اپنی قوم کو، جب وہ لڑائی لڑ چکے موسیٰ پکارے اپنی قوم کو، بس قال موسیٰ لقومہ انا اذکر نعمتک التی علیک، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، فانجاکم من آل فرعون یسمونکم سوء العذاب، کہ جس نے تمہیں آل فرعون سے چھٹکارا دلا دیا، جنہوں نے تمہیں عذاب کے شکنجے میں جکڑ رکھا تھا، یذبحون ابناہم ویستیون نساءہم انہم کانو من المفترین، تمہارے بیٹوں کو وہ قتل کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو وہ قمیضیں بناتا تھا، اور پھر تمہارے لیے سوائے فساد کے اس کے معاشرے میں کچھ نہیں تھا. یہ موسیٰ نے اپنی قوم کو خطاب کیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم فرعون کے ظلم سے چھوٹ گئے. فرعون سے موسیٰ نے لڑائی لڑی اور اپنی قوم کو اس سے بچا لیا. اب تاریخ نبوت آگے بڑھتی ہے. پیغمبر اسلام نے جب اسلام کی تعلیم کا آغاز کیا تو آپ نے صفائی نصف ایمان نہیں کہا، قیام صلاۃ و زکات کی بات نہیں کی، آپ نے اخلاقی امپروومنٹ کی لوگوں کو اس کی طرف متوجہ نہیں کیا. پیغمبر نے ایک ہی جملے سے گفتگو کا آغاز کیا, قولو لا الہ الا اللہ. اب اس لا میں کیا تھا؟ اس لا میں ایک انکار تھا, الا اللہ میں ایک اقرار تھا. ایک طرف سرکشی تھی, ایک طرف فرمانبرداری تھی, ایک طرف انکار تھا, ایک طرف اقرار تھا. اب پیغمبر آپ یہ دیکھیے جس معاشرے کے اندر اس لا الہ الا اللہ کی گفتگو کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا اس سوشیالوجی کی طرف توجہ دیں, اس معاشرے کے سٹرکچر کی طرف توجہ دیں کہ پیغمبر کس معاشرے میں لا الہ الا اللہ کی بات کر. کیا اس معاشرے میں لوگ اللہ سے واقف نہیں تھے؟ اور کیا اس معاشرے میں تعداد خدا پر کوئی جھگڑا تھا؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ, بہت امپورٹنٹ بات ہے. پہلی چیز کیا ہے, کیا اس معاشرے میں لوگ اللہ سے واقف نہیں تھے؟ سورہ لقمان کہتا ہے وَإِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر تم ان سے پوچھو گے اس آسمان اور زمین کو کس نے خلق کیا, تو کہہ دیں گے اللہ نے خلق کیا. تو اللہ سے تو وہ جہاں واقف تھے, اللہ کو تو وہ جانتے تھے, تو کیا تعداد خدا پر جھگڑا تھا؟ ارے جس سوشل آرڈر میں اسلام رسول نے تبلیغ کرنا شروع کیا, وہاں پر ایک ایسا سسٹم تھا جو قبائلی سسٹم تھا, میں دوسری تقریر میں کافی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر چکی. لیکن ایسا تھا کہ کچھ قبیلوں کے سردار تھے اور کچھ مرچنٹ کلاس تھی, جنہوں نے سود خوری, تجارت, ان طریقوں سے بہت سارا مال جمع کر لیا تھا. کچھ موروثی سردار تھے, کچھ ایسے تھے جہاں سرداری اور دولت دونوں اکٹھا ہو گئی تھی, جیسے ابو سفیان اور ولید بن مغیرہ. یہ اپنے اپنے قبیلوں کے سردار بھی تھے اور بے تحاشا دولت بھی ان کے پاس تھی. عزیزان گرامی, ذرا آپ سوچئے اور اپنی عقل پہ زور دیجئے, ابو سفیان جیسا شاطر آدمی, ابو جہل جیسا ہوشیار آدمی, اور ولید بن عتبہ اور ولید بن مغیرہ جیسے مکار لوگ, کیا انہیں اس بات سے کوئی خطرہ تھا کہ خدا ایک ہے یا خدا ایک ہزار ہے؟ دیکھیے انہیں کیا خطرہ تھا, اگر خدا وہ ایک ہے اور اگر لا الہ الا اللہ کا مطلب بہت سارے ریچولز کو انجام دینا تھا, تو خدا کی قسم سب سے زیادہ سیدھی صفیں ابو جہل بنواتا, سب سے زیادہ روزے ابو سفیان رکھواتا, سب سے زیادہ حج ولید بن مغیرہ اسے لیڈ کرتا, اگر اسلام کا مطلب یہ ہوتا, فقط یہ ہوتا. کیونکہ انہیں خدا کی اس تعداد سے کیا فرق پڑتا ہے, انہوں نے ہر دور میں مختلف تعداد میں خدا کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے. اور تاریخ عرب یہ کہتی ہے حلوے کے بھی خدا بنا لیتے تھے, اور بھوک لگتی تھی تو اس خدا کو کھا لیتے تھے. تو کیا وہ انہیں خدا سمجھ کر کھاتے تھے؟ ارے اتنے ہوشیار لوگ تھے, نشانے قدم سے پہچانتے تھے کہ جو گزر کر گیا ہے وہ خوش تھا یا غمگین تھا, اتنے ہوشیار لوگ تھے. تو کیا وہ رسول سے اس لیے لڑ رہے تھے کہ رسول اے خدا کی بات کر رہے تھے, اور انہیں وہ 360 رکھے ہوئے بت کعبے میں خدا نظر آ رہے تھے؟ اللہ اکبر, نہ تعداد پہ جھگڑا تھا, نہ خدا کے تصور پہ جھگڑا تھا, جھگڑا اس لا الہ الا اللہ کے اوپر تھا. اس لا, اب میں کتنی عجیب بات آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں, نہ تعداد پہ جھگڑا تھا اور نہ تصور خدا پر جھگڑا تھا, تو پھر جھگڑا کس چیز پہ تھا؟ یہ جو لا دیکھی نا آپ نے, لا لا دیکھا نا کیسے لکھتے ہیں لا, اس کی شیپ پر کبھی غور کیا آپ نے؟ اس کی شیپ ہے تلوار جیسی, بہت خوبصورت ہے. باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں, اس کی شیپ کیسی ہے؟ تلوار جیسی. یہ لا اے خدا یہ تصور خدا کے لیے نہیں ہے, یہ لا کی تلوار عرب اشرافیت پہ چلنے والی تھی. یہ لا کی تلوار وہ کلاس سسٹم کا تھا نا عرب کا, وہ آقا ہے وہ غلام ہے, وہ سردار ہے وہ محکوم ہے, وہ صاحب زر ہے اور وہ فقیر ہے, وہ پیٹ بھرا ہے وہ بھوکا ہے. یہ لا کی تلوار, یہ تیغ لا. اور ڈاکٹر علی شریعتی نے اپنی کتاب کا ٹائٹل رکھا شہ سوار عرب کی تیغ لا. وہاں انہوں نے اس لا کا تذکرہ کیا, اس تیغ کا جو علی نے چلائی, ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے. اللہ اکبر, یہ لا کیا ہے؟ یہ لا نہیں, نہیں یہ نہیں زبانی نہیں نہیں ہے, یہ لا الہ الا اللہ جو دل کو تہلاتا تھا نا, صبح سے شام تک تسبیح پڑھ سکتے تھے وہ لا الہ الا اللہ کی. اگر اس لا الہ الا اللہ کا مقصد فقط تسبیح گھما کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہوتا, اس لا کا مطلب وہ تیغ تھی, وہ تلوار کہ جو تمہاری اس اشرافیت کو ایسے کاٹ دے گی جیسے کھڑی ہوئی اس فصل کو کاٹ دیا جاتا. اور اس لا کے ساتھ پیغمبر نے اس فصل کی چھٹائی کا کاروبار شروع کیا. اور فصل کی چھٹائی کیسے شروع ہوئی؟ آ گیا سورہ تبت یدا, پھر آ گیا سورہ حمزا, ویل لکل حمزۃ اللمزا للذی جمع مالوں بددا یا سب ہونا مالوں بہدا کلا نیم مزن فی الحتمت وما ادراک مل حتما نار اللہ الموقدۃ اللتی تطلع علی الافدا. ہائے یہ پیسے جمع کرنے والے لوگ, یہ دولت کے انبار لگانے والے لوگ, یہ گن گن کر اپنے مال کو رکھنے والے لوگ, یہ دیکھیں گے ایک دن یہ مال کی آگ ان کے سینوں تک آ جائے گی, سینوں سے بڑھ کر ان کے سروں سے اوپر گزر جائے گی. تبت یدا, وہ مال رکھنے والی عورت ام جمیل اور وہ اس کا شوہر ابو لہب ان کے گلے میں پھندا پڑے, اسی مال کا پھندا پڑ جائے. سورہ تکاثر الحاکم التکاثر حتا اسے قبل مقابل, ارے جمع کرتے کرتے دیر لگاتے لگاتے زندگی گزر گئی یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. سورہ قاریہ, پھر سورہ فجر, والفجر وليالي ناشر والشيب والبطر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف قال ربك بعاد إرم ذات عماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فثمود الذين جابوا الصخر بالباد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيهم فساد فصبوا عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد. سورہ فجر ہمارے امام کا قول ہے, امام جعفر صادق کا, یہ ہمارا سورہ ہے. کہا کس تعلق سے؟ کہا یا یہ تو ہم نفس المطمئنہ والفجر والیال ناشر والشیب البتر واللیل اذا یسر, ساری قسمیں کوئی ترجمہ نہیں بیان کروں گی. علم ترا کیف فعل ربک بعاد, کیا تم نے نہیں دیکھا کیا کیا ہم نے قوم عاد کے ساتھ. وارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد, اور وہ خوبصورت لوگ قوم ارم کے, فسمود نبی نے جاب الصخر بالباد, وہ پتھروں کو تراش تراش کر اپنے محل بنانے والے قوم سمود, فاکثرهم فیہ الفساد فسبا لہم ربک سوء العذاب, سب کے سب فساد کے ذریعے سے مال جمع کر رہے تھے, فقط مال ہی جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے, ہمارے عذاب کا کوڑا ان پر آیا. ان ربک لبالمرصاد, تمہارا رب تمہاری گھاس میں بیٹھا ہوا ہے. ہائے ہم تو یہ سمجھے تھے کہ اسلام آئے گا بہت ساری نمازیں پڑھیں گے, بہت سارے روزے رکھیں گے, بہت سارے حج کریں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سمجھ نہیں رہا ابو سفیان کیا ہو رہا ہے, یہ سمجھ نہیں رہا ابو جہل کیا ہو رہا ہے, یہ سمجھ نہیں رہا ابو لہب کیا ہو رہا ہے. وہ ہم سے زیادہ سمجھ رہے تھے یہ ہو کیا رہا ہے. انہوں نے کہا ارے اگر تم باتیں کرو ریچولس کی, پیسے چاہیے بہت سارے لیں گے, ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند, وہ ریفرنس یاد ہے نا رسول کی اس جواب کا, اتنے دیں گے, دولت دیں گے, مال دیں گے, بڑے خاندانوں میں رشتے دیں گے, سب کچھ دیں گے. یہ چپ کر جاؤ, یہ لا کی تلوار نہ چلاؤ, یہ لا, یہ لا الہ الا اللہ, ہم جو تسبیح گھماتے ہیں نا تیزی کے ساتھ دانے پٹا 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 کر رہے ہیں, کچھ سمجھ ہے نہ کچھ عقل ہے. اب مجھے ان خواتین میں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو ایک کان سے سن رہی ہوتی ہیں اور ایک کان سے ان کے اور منہ سے پڑھ رہی ہوتی ہیں, مطلب ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم ٹو فیکلٹیز آر ان ایکشن. آئی ریئلی اپریشیٹ, میں ان کی اس فیکلٹی کو, ان کی اس قابلیت اور صلاحیت کو اپریشیٹ کرتی ہوں, کیونکہ میری ایک وقت ایک ہی فیکلٹی کام کرتی ہے لیکن ان کی دو فیکلٹیاں کام کرتی ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ. ایسا ہوتا کیسے؟ یہ ایک کونینڈرم ہے, مطلب یہ ریزالو کرنے والا کونینڈرم ہے, ہاؤ اٹ ہیپنس, لیکن اٹ ہیپنس, کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ایسا. بہرحال اب ہوا یہ کہ وہ سمجھے کہ کیا ہے اسلام, پٹر پٹر گھماؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, سمجھنے والے سمجھ رہے تھے. ابو طالب خاموش کراؤ, دیکھو نا مال چاہیے دینے کو تیار ہیں, تمہارے وزیر بننے کو تیار ہیں, تمہارے مددگار بننے کو تیار ہیں, تمہارے خاندانوں میں اپنی بیٹیاں دینے کو تیار ہیں, تمہاری بیٹیاں خود لینے کو تیار ہیں. بس یہ چپ کرا دو. کیا چپ کرا دو؟ یہ لاکھی تیر نہ چلائے محمد, لاکھی تیر نہ چلائے محمد. اللہ اکبر. یہ محمد اس لاکھی تیر سے کر کیا رہے تھے؟ اس لاکھی تیر سے وقار انسانی کو تحفظ فراہم کر رہے تھے کہ تم آج کے بعد یہ بھول جاؤ کہ جو دین ہم لے کر آئے وہاں پر کلاس سسٹم چلے گا, وہاں کوئی آخر غلام کا کانسیپٹ ہوگا, وہاں مساوات انسانی کی بات ہوگی. یہ لا کی تیغ چلائی اور وہ پہلا دستہ دسوسوں کا آیا. ان ساروں میں یہی تھا کہ ہم ایک ایسی فرما برداری کو قائم کریں گے جس کے سامنے ساری فرما برداریاں ہیچ ہو جائیں گی, ساری فرما برداریاں ختم ہو جائیں گی. پیغمبر نے یہ پیغام مسلسل دیا. لیکن عزیزان گرامی آپ یہ دیکھیے, کیا وہ پیغام دل و جان سے قبول کر لیا گیا؟ دل و جان سے قبول کر لیا گیا؟ ہم جو کہتے ہیں کہ شیعت سیاست کی نہیں دین کی تحریک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تیغ لا رسول چلاتے گئے یا علی ساتھ دیتے گئے. خوب چلائی تیغ لا, خوب چلائی. دل میں کینا بھرا ہوا تھا, یہ آنکھ بند کریں گے ہم دوبارہ اس تیغ کو مروڑ کر رکھ دیں گے اور واپس وہ سسٹم لے آئیں گے جو اشرافیت کا سسٹم ہے, جو کلاس ڈیفرنسیشن کا سسٹم ہے, جو انسان کو غلام بنانے کا سسٹم ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو, دوسری بار تاریخ اسلام میں پھر تیغ لا چلی اور اس بار محمد نے نہیں چلائی, شہ سوار عرب نے چلائی. کب؟ میرے نوجوان دوستوں کے لیے کب؟ جب دو بار خلافتیں ہو چکی اور تیسری بار شورا نے کہا یبنا ابی طالب تم سب سے موضوع ہو, آؤ تمہارے ہاتھ بڑھاؤ کہ ہم بیعت کریں, لیکن ایک شرط ہے, اللہ اس کی کتاب پیغمبر. کہا بے شک بے شک. اور کہا سیرت, سیرتیں. آپ کو اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا. ان سیرتوں میں کیا تھا؟ دیکھیے نا, ہمارا یہی ہوا نا اختلاف, یہی ہوا نا اختلاف. ان سیرتوں میں کیا تھا؟ ان سیرتوں میں لا کی مخالف سمت چلنے کا راستہ تھا. دوبارہ وہ کلاس سسٹم آ چکا تھا, دوبارہ عرب کے اشراف کے سر اٹھا چکی تھی, بڑے بڑے محل بن چکے تھے, ہزار ہزار غلام لوگوں کے پاس تھے, روزانہ ہزار ہزار دینار کی آمدنیاں ہو رہی تھی. وہ تو لا کا سسٹم ختم ہو چکا تھا. شیخ سوائے عرب نے لا کہہ کے دوسری تیغ لگائی اور وہ علی کی لا. اللہ اکبر. اس روز علی لا نہ کہتے, اس روز علی نا نہ کہتے تو یہ لا الہ الا اللہ کی کشتی ڈوب چکی ہوتی, ڈوب چکی ہوتی. علی نے اپنی تیغ لا سے اس لا الہ الا اللہ کو دوبارہ زندہ کر دیا. اور پھر اس دن سے کیا ہوا؟ ایک انڈیپینڈنٹ اسلامی لا کا انسٹیٹیوشن قائم ہوا, جسے آپ شیعت کا انسٹیٹیوشن کہتے ہیں. آج آپ کا لا ہے, آپ کا قانون ہے, آپ کے طریقے ہیں, آپ کے حقیقی اسلامی راستے ہیں. یہ سب کیسے پیدا ہوئے؟ اس لا سے جو علی نے, ارے کسی کو حکومت مل رہی ہو بے چین ہو کر آگے بڑھے, دو سال پہلے نکل گئے, گیارہ سال اور نکل گئے, تیرہ سال گزر, اچھل کے جائے تو کسی بھی کنڈیشن میں مجھے دے دو حکومت کا. لا نہیں, نہیں. اس تیغ لا سے شہ سوار عرب نے اشرافیت عرب کے ایک بار پھر سر کو اڑا دیا, ایک بار پھر سر کو اڑا دیا. اللہ اکبر. کیوں اڑا دیا؟ قرآن کریم میں سورہ نحل کی دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں, قرآن کی مثالیں, اور اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کو تمام کریں. کل کی تقریر کے بعد میں خود بہت زیادہ تھک گئی. عزیزو, سورہ نحل میں دو مثالیں بیان کی قرآن مجید نے. یہ کیا کیا علی نے؟ کیا 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 علی نے؟ علی نے انسان کی آزادی اور اس کی غلامی کو الگ الگ کر کے بتا دیا. نعرہ حیدری, حیدری قائد محمد سلوار. دنیاوی مثال ضرب اللہ مثلا ابدا مملوکا لا یقدر ولا سیل ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستبون الحمد للہ. پہلی مثال ختم ہوئی. تمہارے سامنے اللہ ایک مثال پیش کرتا ہے, ضرب اللہ مثلا ابدا مملوکا لا یقدر ولا شیئا, ایک غلام کی مثال پیش کرتا ہے جو اپنے آقا کے زیر اثر ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہی نہیں, لا یقدر ولا شیئا. دوسری طرف ایک آزاد اور صاحب اختیار آدمی ہے, وہ ينفق منه سرا وجهرا, اس کے پاس رزق ہے اور وسائل ہیں, وہ جس وقت چاہتا ہے اسے بانٹ رہا ہوتا ہے. ضرب اللہ مثلا ابدا مملوکا لا یقدر ولا شیئا ومنه رزقنا رزقا منه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. غلام کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, غلام کے پاس کچھ بانٹنے کے لیے نہیں ہے, لیکن دوسری طرف آقا ہے, اس کے پاس بہت سارا رزق ہے, بہت سارے وسائل ہیں, وہ چاہے تو صبح بانٹ دے, چاہے تو صبح شام کو بانٹ دے. سلام وجہن والحمد للہ. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ بانٹنے والا اور وہ روک لینے والا, وہ آزاد وہ غلام برابر ہو گئے؟ خدا کی حمد و تعریف کرو, ان باتوں کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے. کس بنیاد پر آقا اور غلام کو علیحدہ کیا؟ انفاق کی بنیاد پر, خرچ کرنے کی بنیاد پر. کیوں؟ غلام کے پاس کچھ تھا نہیں, بانٹنے کی صلاحیت نہیں تھی, آقا کے پاس سب کچھ تھا. فہو ينفق منه سرا وجهرا, وہ اس کا انفاق کرتا چلا جا رہا تھا, بانٹتا چلا جا رہا تھا, صبح ہو یا شام ہو انفاق کرنا اس کی عادت تھی. دوسری مثال بیان کی قرآن مجید نے اسی سورہ نحل کے اندر, وضرب اللہ مثلا رجلینا احدہما آکم لا یقدر علی شیئا وہو کل علی مولاہ ویاتیہا یتوجہ لیاتی بغیر حل یتویہ ہوا ومن یامر بالعدل وہو صراط مستقیم. سورہ نحل. آؤ دوسری مثال بھی تمہارے سامنے بیان کریں. دوسری مثال ہے دو مردوں کی, ضرب اللہ مثلا رجلین, رجل ایک رجلین دو, دو مردوں کی مثال. احدہما آکم ہو, ان میں سے ایک بالکل گونگے بہرے کی طرح ہے, لا یقدر ولا شیئا, کوئی چیز کرنا اس کے اختیار ہی میں نہیں ہے, وہو کل علی مولاہ, وہ پوری طرح اپنے آقا کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے. یاتین بخیر, اس سے تم کسی خیر کی توقع ہی نہیں کر سکتے. حل یستویہ ہوا, کیا تم ایسے غلام کو حل یستوی ہوا اس کے برابر کر دو گے؟ من یامرو بالعدل وہو صراط علی صراط مستقیم, جو عدل کو قائم کرتا ہے اور جو صراط مستقیم کے اوپر ہے. دو مثالیں, پہلی مثال میں آقا اور غلام کو علیحدہ کیا ایک پوائنٹ پر, اسے کہتے ہیں انفاق, خرچ کرنا. دوسری مثال میں کہا دو مرد ہیں, ایک غلام ہے, ٹوٹل اپنے آقا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, کسی خیر کی اسے توقع ہی نہ رکھو. دوسری طرف آقا ہے, اس کے پاس دو چیزیں ہیں, ومن یامر بالعدل, وہ عدل اور عدالت کا حکم کرتا ہے, وہ ہوا علی صراط مستقیم, اور اس کے پاس صراط مستقیم ہے. کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یقینی بات ہے نہیں. اب تین پوائنٹس ہو گئے, انفاق, عدالت, اور تیسرے صراط مستقیم. تو عزیزو, آقا کون ہوتا ہے؟ جو انفاق کرتا ہے, جو عدالت کا نظام نافذ کرتا ہے, اور جس کے پاس صراط مستقیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, باقی ان کے علاوہ قرآن مجید نے لوگوں کو کیا کہا؟ غلام, بندے. تو آقا کی کیا پہچان ہے؟ تین پہچان بتائی گئی, خرچ کرنے والا ہوتا ہے, انفاق کرتا ہے, وہ جان کا انفاق ہو یا مال کا انفاق ہو. پھر آقا کیا کرتا ہے؟ عدالت کا نظام قائم کرنے کے لیے تیغ لا چلاتا ہے. پھر آقا کیا کرتا ہے, وہ ہوا صراط مستقیم, آقا کے پاس صراط مستقیم ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب صراط مستقیم کس کے پاس ہے؟ دیکھیے عقیدے کی بنیاد پر میں گفتگو کروں تو اچھی نہیں لگتی. صراط مستقیم ایک پیغمبر کے لیے استعمال ہوا, سورہ یاسین. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین والو صراط مستقیم. اے یاسین, اے مرسلین کے سردار, تیرے پاس ہے صراط مستقیم. اور تو ایک صراط مستقیم والا کون ہے؟ رسول عبداللہ بن مسعود پیغمبر کی مسجد میں پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور ساری دوسری تاریخ کی کتابوں نے, احادیث کی کتابوں نے اس واقعے کو کوٹ کیا. پیغمبر سے گفتگو ہو رہی تھی, عبداللہ کی پیٹھ پچھلی مسجد کے دروازوں کی طرف تھی, ان کا چہرہ پیغمبر کے سامنے تھا, پیغمبر آنے والے لوگوں کو دیکھ رہے تھے, آپ کا چہرہ دروازوں کی طرف تھا. گفتگو کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود نے پوچھا, اے پیغمبر, ایک تو آپ ہیں جس کے پاس صراط مستقیم ہے, سورہ یاسین انکا لمن المرسلین ولا صراط مستقیم, یہ دوسرا سورہ نحل میں کس کا تذکرہ ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے ہر یہ سبھی ہوا من یامر بالعدلے وہ بڑا صراط مستقیم, کہ کیا اس کے برابر میں کوئی آ سکتا ہے جو نظام عدل کے لیے لڑتا ہو اور جس کے پاس عبداللہ ابن مسعود کر رہے تھے, ایک دروازہ کھلا, سارے دروازے بند ہو چکے تھے نا, اس لیے کہ وہ گھر تھے, مسجد میں مسجد ہی جڑی ہوتی ہے, تل کی تقریر, تل کی تقریر, سب کے گھر ان کے گھر ہیں, علی کا گھر خدا کا گھر ہے, سب کے گھر ان کے گھر ہیں, علی کا گھر قبلہ گاہ اور مسجد ہے, کل کی تقریر. ایک دروازہ جو مسجد ہی کا تھا وہ دروازہ کھلا, اب میرے پیچھے ایک دروازہ کھلے, کوئی کھڑکی کھلے تو یقینی بات ہے میں پیچھے پلٹ کر دیکھوں گی, آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے وہ سامنے ہے, میرے وہ پیچھے ہے. عبداللہ ابن مسعود کے پیچھے تھا وہ دروازہ, دروازہ کھلا, کوئی داخل ہوا, عبداللہ ابن مسعود نے پیچھے مڑ کر دیکھا, علی داخل ہوئے, دوبارہ رسول کی طرف دیکھنے لگے, کہا یا رسول اللہ, وہ میں نے جو ابھی آپ سے سوال کیا تھا نا کہ سورہ نحل میں کون ہے وہ ہر یہ سری ہوا ملن یا مر بالعدل وہ ہوا علی صراط مستقیم, جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ عدل کو نافذ کرے گا اور جس کے پاس صراط مستقیم ہے. رسول نے فرمایا دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. کیا گفتگو کی جائے؟ سورہ اعراف, یہ ہماری گفتگو کا اختتام ہے. سورہ اعراف, شیطان نے اپنے اللہ سے جب کانفلکٹ لیا سجدہ نہ کرنے کا اور اسے چھوٹ ملی تو اس نے کہا لاؤ انا کا الاؤ صراط مستقیم, پروردگار لاؤ انا اللہ صراط مستقیم, میں تیرے بندوں کو پہچان بیٹھاؤں گا, سب کو بیٹھاؤں گا, پہلے کہہ چکا کہ نہیں جو مخلصین ہیں ان کو نہیں بیٹھاؤں گا, جو تیرے پیارے ہیں انہیں نہیں بیٹھاؤں گا, مخلصین کا استعمال کیا اس نے, سوائے مخلصین کے لا پہچاننا لہم صراط مستقیم, پر ادگار میں قسم کھاتا ہوں تیرے عزت و جلال کی کہ میں صراط مستقیم سے بیٹھاؤں گا. کہاں ہے صراط مستقیم؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین والا صراط مستقیم. تو ایک صراط مستقیم کہاں ہے؟ نبوت کے پاس. حل یستوی ہوا ویمن یامر بالعدل وہ ہوا علی صراط مستقیم, جا
جو عدل کو نافذ کرتا ہے اور جو صراط مستقیم ہے. لا کوئی دن لہم صراط کل مستقیم. میں نے صراط مستقیم سے دیکھاؤں گا, یا تو محمد کی نبوت سے دیکھاؤں گا یا علی کی ولایت سے دیکھاؤں گا. اتنی سی بات تھی, میں بہکاؤں گا. کس چیز سے بہکائے گا؟ محمد کی نبوت سے بہکا دوں گا یا علی کی ولایت سے بہکا دوں گا؟ دونوں میں سے کسی ایک چیز سے بہک جاؤ تو پھر راستہ خود بخود بھول جاؤ گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے وہ شہ سوار عرب کی تیغلا کہ جس نے اس لا کے ذریعے سے اس اشرافیت کے نظام کو ایک بار پھر بڑی زخ لگا دی, بڑی زخ لگا دی. اور اللہ اکبر اس روز سے حقیقی شیعت کا انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوا. اب تک تو فقط کانفلکٹس چل رہے تھے نا, آرگیومنٹس چل رہے تھے, ایک دوسرے کو سمجھایا جا رہا تھا, قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, لیکن وہ لاٹھی اس مجمع شورا کے سامنے جب علی نے چلا دی, اس روز سے وہ انسٹیٹیوشن سیپریٹ ہو گئے اور اس روز سے حقیقی شیعت وجود میں آ گئی. اللہ اکبر. اب مجھے کوئی بتائے کہ شیعت کی بنیاد سیاست ہے یا وقار انسانی ہے؟ شیعت کی بنیاد شرارت ہے.
نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بر محمد والے محمد سلمان.
شیعت کی بنیاد سیاست ہے یا شرافت انسان ہے؟ شیعت کی بنیاد عدالت ہے یا ظلم ہے؟ اس کی جڑ لا الہ الا اللہ ہے اور اس کا تنا نظام عدل ہے. اس پر شیعت کھڑی ہو گئی, اس پر شیعت کھڑی ہو گئی. اب جس کی جڑ لا الہ الا اللہ ہو, جس کا تنا نظام عدل ہو, وہاں سیاست اور شرارت کے پھل نہیں لگتے, وہاں سیاست اور شرارت کے پھل نہیں لگتے. وہاں پھل جو لگتے ہیں تو محبت کے پھل لگتے ہیں, عقیدت کے پھل لگتے ہیں, ولایت کے پھل لگتے ہیں, مودت کے پھل لگتے ہیں, آنسوؤں کے پھل لگتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام نے جس وقت اس تقریب میں موجود تھے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کیسے آنکھیں بند کر لوں, کیسے چپ رہ سکتا ہوں؟ بندگان خدا ظالموں کے ہاتھ میں غلام بن گئے, جو ان کے مال پر بھی تصرف کر رہے ہیں, ان کی جان پر بھی تصرف کر رہے ہیں. اندھے بوڑھے اور بہرے کسان شہروں میں لاوارث بن گئے, پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے لوگوں نے آبرو کا سودا کرنا شروع کر دیا. ایسے میں ان کے حق کو دلانے کے لیے کوئی آواز بلند نہیں ہوتی. میں حسین ابن علی سب سے زیادہ اپنے آپ کو اس بات کا سزاوار سمجھتا ہوں کہ جن کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ان کی آواز بن کر کھڑا ہو جاؤں. سب سے زیادہ اس بات کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہوں کہ مظلوموں کے ہونے والے ظلم کو طاقت سے روک دوں. سب سے زیادہ اس بات کی اہلیت رکھتا ہوں کہ عدل کی پرچار کروں اور حق اور عدالت کی بات کروں. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا, پروردگار جو کچھ میں کر رہا ہوں اور جو کچھ تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں, اپنی بڑائی بیان کرنا چاہتا ہوں. پروردگار میری اس ساری جدوجہد کا فقط ایک مقصد ہے اور وہ یہ کہ تیری زمین کو بندوں کے رہنے کے قابل بنا دوں. اللہ اکبر. یہ ہے کربلا, زمین بندوں کے رہنے کے قابل ہو جائے. ایک بار زمین کو بندوں کے رہنے کے قابل بنانے کے لیے محمد نے اللہ کی تیغ چلائی تھی. ایک بار اس زمین سے اشرافیت کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے اور مساوات کو قائم کرنے کے لیے, عدل کو بچانے کے لیے علی نے اللہ کی تیغ چلائی تھی. اور آخری بار حقوں کے بنائے لا الہ حس حسین آخری تیغ حسین نے چلائی اور ہمیشہ کے لیے عدالت کو بچا لیا, ہمیشہ کے لیے عدالت کو بچا لیا. سچ تو یہ کہ نہ رہتا لا الہ الا اللہ, اگر حسین اپنا سر دشتے بلا میں نہ مدینے سے چلی سواریاں امام حسین علیہ السلام کی اور ایک بیمار بچی آپ نے اپنی نانی جناب ام سلمہ کے حوالے کی. وہ بچی سفر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. سب اہل خانہ اس بچی سے ملاقات کر رہے ہیں, سب گلے مل رہے ہیں. جناب رباب بیٹی کو چھوڑ کر جانا بڑا مشکل ہے, گلے لگا لگا کر فاطمہ صغرا کو رخصت کر رہی ہیں. اور پھر بیویاں سواری میں بیٹھنے کے قریب ہو گئیں. فاطمہ صغرا کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور مقاتل لکھتے ہیں حسین ابن علی کے سفر کے وقت پہ اس بچے کی عمر فقط ایک مہینے ہے. وہ بچہ جناب فاطمہ صغرا کی گود میں. اب اونٹ پر بیٹھنے کا وقت آ گیا, بیویاں سوار ہونے لگی. جناب رباب نے چاہا کہ وہ بچہ جناب فاطمہ صغرا کی گود سے لے لے. اس بچے نے آنے سے انکار کر دیا. بچے نے منہ پھیر لیا. پھپھی آگے بڑھی, علی اصغر آ جاؤ. علی اصغر نے اپنے منہ کو پھیر لیا. بچہ ہمک ہمک کر بہن کے گود میں چھپ رہا ہے, ہمک ہمک کے اپنا چہرہ بہن کے پلو میں چھپا رہا ہے. اور جناب فاطمہ صغرا اپنی اس کامیابی پر بڑی خوش ہیں کہ میرے پاس سے میرا بھائی کسی کی گود میں نہیں جاتا, کسی کی گود میں نہیں جاتا. یہ خبر امام حسین علیہ السلام کو ملی. اس سواریوں کے بیٹھنے میں اس لیے دیر ہو رہی ہے کہ علی اصغر فاطمہ صغرا کی گود سے آنے کو تیار نہیں. ہائے حسین, ہائے حسین. یہ لا الہ الا اللہ کو بچانے کی پہلی منزل ہے. میرے امام گھر کے اندر تشریف لائے اور آپ نے دیکھا جناب فاطمہ صغرا بڑے مسکراتے ہوئے بچے کو اپنی آغوش میں سمیٹے ہوئے. آپ نے کہا, بیٹی کو مخاطب کیا کہ تم خود بیمار ہو, اس بچے کی نگہداشت کیسے کر سکوں, یہ بہت چھوٹا ہے, اسے تو ماں کے پاس ہونا چاہیے. بیٹی نے کہا, بابا آپ بلا لیجئے, اگر آ جائے تو لے لیں. امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ پھیلائے, علی اصغر اسی طرح ہمک کر واپس بہن کی گود میں چھپ گئے. ایک مہینے کا بچہ, ایک مہینے کا بچہ. حسین ابن علی نے اس بہن کے گود میں بھائی کو چھپتے ہوئے دیکھا اور آپ کی آنکھوں میں کربلا کا وہ منظر آ گیا جہاں علی اصغر کو آخری تلوار چلانی ہے. آخری تلوار جو مظلومیت کی تلوار ہے, جو خون کی دھار کی تلوار ہے. آپ دو قدم آگے بڑھے, بچے کے کان میں کچھ کہا, دو قدم پھر واپس پیچھے کی طرف ہو گئے اور اپنے دامن کو پھیلا کر آواز دی, علی اصغر. بس اتنی آواز کا بلند ہونا تھا, بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا. فاطمہ صغرا دیکھتی رہ گئی, ہائے حسین نے کیا کہا ہوگا, یہی کہا ہوگا, علی اصغر تمہارے بغیر میرا وہ بال خالی چلا جائے گا, کربلا ادھوری رہ جائے گی, کربلا ادھوری رہ جائے گی. حسین ابن علی نے اپنے اس چیر خار کو اٹھایا, دکتے بلا میں آ گئے. ہائے وہ عاشور کی شب, ہائے وہ عاشور کی شب, جب زینب اپنے بیٹوں سے بات کر رہی ہیں, جب ام لیلہ علی اکبر کو بس سے بات کر رہی ہیں, جب دوسری بیویاں اپنے جوانوں سے بات کر رہی ہیں, ام رباب اپنے شیرخوار کا جھولا ہلا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہی ہیں, ہائے علی اکبر اگر تم بھی تھوڑے سے بڑے ہوتے تو میں بھی تمہاری دادی کے سامنے سرخرو ہو جاتی. ام رباب آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں, آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں, کل کا روز بتائے گا, کل کا روز بتائے گا فاطمہ کے سامنے آپ کس طرح خود سرخرو ہوں گی. اللہ اکبر, حسین ابن علی کے دائیں اور بائیں ہر بار چلنے والے سارے ساتھی شہید ہو گئے. یکا تنہا رہ گئے آپ کے امام, یکا تنہا رہ گئے. آپ میدان میں پہنچے, آپ نے پہلا استغاثہ بلند کیا, حل من ناصر یسر, ارے ہے کوئی جو میری مدد کرے. خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی, آپ دوڑ کر خیمے کی طرف تشریف لائے, کہا ابھی نہ رو, ابھی پریشان نہ ہو, ارے حوصلے جمع رکھو, حسین زندہ ہے. جناب زینب پکاری, ماں جائے, علی اصغر پیاس سے نڈھال ہے، بچہ جھولے سے گر گیا ہے، قریب المرض نظر آتا ہے۔ بس یہ سننا تھا، حسین ابن علی رباب کے خیمے میں آئے، اس جان بلب بچے کو ہاتھ میں اٹھایا اور کہا رباب لاؤ یہ بچہ، تھوڑا سا پانی پلا کر لے آؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے بچے کو اپنے کندھے پر ڈالا۔ چھ مہینے کے ہو گئے تھے جناب علی اکبر، بچے کو کندھے پہ ڈالا، خیمے سے باہر نکلے، بہت تیز دھوپ تھی، آپ نے ابا کو بچے کے اوپر ڈال دیا، ڈھک لیا ڈھک لیا، تیز دھوپ تکلیف نہ پہنچائے۔ اس عالم میں جناب علی اکبر کو لے کر حسین ابن علی مقابلے لشکرے ادا ہوئے۔ عمر ایک ساتھ سمجھا حسین شاید قرآن اٹھا کر لائے اور صلح کرنا چاہتے ہیں، اس نے کہا حسین کیا صلح کرنا چاہتے ہو، قرآن لے کر آئے ہو؟ اس آواز کی سنتے ہی آپ نے ابا کے دامن کو الٹ دیا اور کہا کون صلح کرے گا، اس کا 18 برس کا بیٹا مارا گیا، ارے کون صلح کرے گا جس کے 6 بھائی قتل ہو گئے، کون صلح کرے گا جس کے سارے جوان مارے گئے، ارے میں تو یہ چھوٹا سا بچہ لایا ہوں، یہ پیار سے جان بلب ہے، ارے تمہاری لڑائی تو میرے ساتھ ہے، بچے تو کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوتے، تم میں سے اگر کوئی صاحب دل ہے تو اسے پانی پلا دے۔ کہیں سے کوئی جواب نہ آیا، کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو دست بلا میں لٹا دیا اور پھر فوج احتیاط سے مخاطب ہوئے، تمہیں یہ خطرہ ہوگا تو شاید میں پانی پی لوں گا، میں بچے کو خواب میں لٹائی دیتا ہوں، تم خود آ کر دو قطرے سے پانی پلا دو، میں ہر کسی پانی کا طرفدار نہیں ہوں۔ علی اکبر کھا کے کربلا پر لٹائے گئے، کوئی آگے نہ بڑھا، ہائے بچے نے گاڑی شروع کی، حسین ابن علی آگے بڑھے، بچے کو اٹھا لیا، گود میں لے لیا، خاموش فوج کیا، بیٹے سے کان میں کہا حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت تمام کرو، بچے کا چہرہ فوج کے سامنے دیا، پیاسی زبان علی اکبر میں ہوتا تھا پھیری نکلی، منہ پھیر دے کر رونے لگے، منہ پھیر کر رہتے رونے لگے۔ عمر صاحب نے لشکر کا بگڑتا ہوا مزاج دیکھا، ایک بار پکارا ہو بناؤ اختاب کلام الحسین، فرملا حسین کے کلام کو خطا کر دے، بس فرملا نے تے تہلو تیر جوڑا، تے تہلو تیر جوڑا، ہائے ربا یہ منظر دیکھیں گی، کمان سے نکلا حسین کے بازو کو چھیدتا ہوا علی اکبر کی گردن لے گیا، ہائے حسین ہائے حسین، بچہ ہاتھ میں جام بلب ہو گیا، ہاتھ میں جام بلب ہو گیا اور حسین کے ہاتھ میں خون ہے، چلو میں خون ہے، زمین پر دیکھیں آسمان پر دیکھیں، ارے خون چہرے پر بن لیا، خون چہرے پر بن لیا، چلے خیمہ ارباب کی طرف، چلے خیمہ ارباب کی طرف، ارے ماں خیمے کا پردہ پکڑے منتظر تھی رباب، میرا بچہ پانی پی کیا رہا ہے، میرا علی اکبر پانی پی کیا رہا ہے، انا للہ بڑے حسین وانا الیہ راجعون، پلٹ آئے حسین، ارے سات بار آگے بڑھے، واپس پلٹ آئے، ارے ماں کو چھڑا ہوا گلا کیسے دکھا دوں کیسے دکھا دوں، آخری بار آگے بڑھے، ابا کے دامن کو الٹ دیا، رباب کے سامنے بچہ رکھ دیا، رباب کا مولا یہ علی اکبر، ہائے ہائے میرے ایمان نے بیویوں کا جمع کیا، رباب کا بازو تھاما، فقط اتنا پوچھا رباب میں تمہارا امام ہوں، حسین امام ہے حسین امام ہے، چلے لے کے پوچھتے خیمہ پر آگے حسین ابن علی، کمر سے ذوالفقار نکالی، یہ ذوالفقار کی آخری خدمت ہے، آخری خدمت ہے، قبر علی اکبر کھودی،
ارے ننھے بچے کو لٹا دیا, یا پہلی قبر تھی جو سربراہ میں حسین نے بنائی, پہلی اور آخری قبر تھی جو حسین نے بنائی, بچے کو لٹا دیا, جلدی جلدی مٹی ڈال دی. ارے علی اصغر, ارے علی اصغر, جب گھوڑے چلے گئے تو ننھی سی لاش ارے کدھر جائے گی, ارے گھوڑے دوڑ گئے, سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ گئے, اور ہرملا کو یاد آیا وہ چھوٹا سا بچہ کدھر گیا, وہ چھوٹا سا بچہ کدھر گیا, اور نیزا اٹھایا زمین کربلا کو پھینکتا چلا, ادھیرتا چلا, ادھیرتے ادھیرتے پوچھتے فرمائے رواز پر آیا, ایک بار نیزا دبا اور جب اوپر اٹھا انا للہ
Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind.